یہ اشعار حضرت طائف صاحب دامت برکاتوں کے ہیں.
رستے کا غم اٹھا لیا، منزل کو ہم نے جا لیا، رستے کا غم اٹھا لیا، منزل کو ہم نے جا لیا، بت سے نظر بچا لیا، دل میں خدا کو پا لیا، بت سے نظر بچا لیا، دل میں خدا کو پا لیا. رستے کا غم اٹھا لیا، منزل کو ہم نے جا لیا، رستے کا غم اٹھا لیا، منزل کو ہم نے جا لیا، بت سے نظر بچا لیا، دل میں خدا کو پا لیا، بت سے نظر بچا لیا، دل میں خدا کو پا لیا، کر کے بسارت فدا، ہم کو بصیرتیں ملی، کر کے بسارت فدا، ہم کو بصیرتیں ملی، ہم کو بصیرتیں ملی، سوچ خدا کو کیا دیا، دیکھ خدا سے کیا لیا، سوچ خدا کو کیا دیا، دیکھ خدا سے کیا لیا، کر کے بسارت فدا، ہم کو بصیرتیں ملی، کر کے بسارت فدا، ہم کو بصیرتیں ملی، سوچ خدا کو کیا دیا، دیکھ خدا سے کیا لیا، سوچ خدا کو کیا دیا، دیکھ خدا سے کیا لیا.
بصیرت، یہ دو لفظ ہیں. بصارت ظاہری آنکھوں کو کہتے ہیں جن سے ہم دیکھتے ہیں، تو ان بصارتوں کو اللہ کے حکم پر فدا کر دینے کا مطلب اندھا بننا نہیں ہے، بلکہ جہاں حکم ہے وہاں آنکھیں کھول کے دیکھا، اور جہاں حکم نہیں ہے وہاں آنکھیں بند کر لی. تو ظاہری اعتبار سے اتنی سی بات ہے فقط کہ ناجائز جگہوں پر دیکھنے سے ہم رک گئے، تو گویا ہم نے اپنی بصارتیں فدا کیں، لیکن اللہ نے اس کے بدلے میں ہمیں کیا عطا فرمایا؟ بصیرتیں عطا فرما دی، عقل و شعور عطا فرما دیا. تو ظاہری طور پر تھوڑی سی آنکھوں کو ہم نے فدا کیا ہے، تو اللہ نے اس کے بدلے میں ہمیں بصیرتیں عطا فرما دی ہیں. تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کو کیا دیا ہے، اور جبکہ اللہ نے ہمیں کیا عطا فرمایا. اسی طریقے سے راستے کا جو غم ہے رستے کا غم اٹھا لیا، منزل کو ہم نے پا لیا کا مطلب بھی یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے میں جو تکلیفیں انسان برداشت کرتا ہے، تو یہ تکلیفیں تو راستے میں آئیں گی، لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ کہ ہم منزل تک پہنچ گئے، ان رستوں کا غم اٹھا اٹھا کر منزل کو ہم نے پا لیا، بلکہ منزل کو پانے کے لیے رستوں کا غم اٹھانا بھی ضروری ہے. اگر منزل ہم نے پانی ہے تو اس منزل میں جتنے غم آئیں گے ہمیں وہ ہم نے برداشت کرنے ہیں، تبھی منزل تک پہنچیں گے. اور اسی طریقے سے جو بات کہی کہ بت سے نظر بچا لیا، جب آدمی اپنی نظر نامحرم سے بچاتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ایمانی حلاوت اسے عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے بظاہر تو اپنی نظر ہم نے بچائی، لیکن دل میں اللہ رب العزت آ گئے. مجازی حسن سے ہم نے نگاہوں کو پھیرا، حقیقی حسن جو ہے وہ ہمارے دل میں آ گیا، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ اگر دل میں آ جائیں تو ساری دنیا پھر قربان. اس لیے سودا ہمیں جو سودا ہم نے کیا یہ مہنگا سودا نہیں ہے، بلکہ بہت سستا سودا ہے، اسی کو ان اشعار میں بیان کیا گیا ہے.
کر کے بسارت فدا ہم کو بصیرتیں ملی، کر کے بسارت فدا ہم کو بصیرتیں ملی، ہم کو بصیرتیں ملی. سوچ خدا کو کیا دیا، دیکھ خدا سے کیا لیا، سوچ خدا کو کیا دیا، دیکھ خدا سے کیا لیا. صبحوں سے شام تک جو ہو حسن بتا کی تاک میں، صبحوں سے شام تک جو ہو حسن بتا کی تاک میں، حسن بتا کی تاک میں. نکلے گا اس کے کیوں نہ پھر اخلاق کا دیوالیا، نکلے گا اس کے کیوں نہ پھر اخلاق کا دیوالیا. صبحوں سے شام تک جو ہو حسن بتا کی تاک میں، صبحوں سے شام تک جو ہو حسن بتا کی تاک میں، حسن بتا کی تاک میں. نکلے گا اس کے کیوں نہ پھر اخلاق کا دیوالیا، نکلے گا اس کے کیوں نہ پھر اخلاق کا دیوالیا.
آج کل اس کی ترغیب زیادہ دی جاتی ہے، یعنی سارے راستے جو ہیں وہ گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، اور ان راستوں کی طرف بلکہ دوڑانے کے لیے اس قسم کے اسباب بھی مہیا کیے جا رہے ہیں کہ آسانی کے ساتھ آدمی ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے. چنانچہ ٹیلی فون کمپنیاں ہیں، موبائل کمپنیاں ہیں، آپ دیکھ لیجئے رات دن جو پیکیجز دے رہی ہیں، اصل اس کا مقصد ہی اس بے حیائی کو عام کرنا ہے. صبح ہو یا شام، رات دن، 24 گھنٹے، بس آدمی ایک ہی کام، یہی کام کرتا رہے، تو لازمی بات ہے کہ جب ایسے بد اخلاقی کے کام انجام دے گا تو اس کے اخلاق کا دیوالیہ نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس لیے اس وقت بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کی، کہ گناہ تو پھیلے ہوئے ہیں، گناہ کرنا بہت آسان، گناہوں سے بچنا بہت مشکل، لیکن جب اللہ کی مدد کوئی شخص حاصل کر لے گا تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا. یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے ہم پر ایسا کرم فرمایا ہے کہ شیطان ساری زندگی ہمیں برگلاتا رہے، بہکاتا رہے، اور ہم اس کے دامے فریب میں اگر آ بھی جائیں، لیکن اگر ایک مرتبہ ہدایت مل جائے اور اللہ سے ہم صدق اخلاص کے ساتھ توبہ کر لیں تو ساری محنتوں پر پانی پھر جاتا ہے شیطان کی، اور وہ اپنا سر پیٹتا ہوا بھاگتا ہے، کیونکہ جب توبہ کر لی صدق دل کے ساتھ تو اللہ رب العزت بڑے کریم، التائب من الذنب کم اللہ ذنب لہ، جس آدمی نے توبہ کر لی تو وہ ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اس لیے اگر ایسی غلطیاں ہم سے سرزد ہو بھی رہی ہیں یا ہو چکی ہیں تو ان سے توبہ کرنی چاہیے. سارا دن آدمی بد اخلاقیوں میں مبتلا رہتا ہے اور دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کو دیکھتا ہے، تو یقیناً یہی اسی کو اس شعر میں کہا گیا ہے کہ سب سارا دن یہ کام کرے گا تو پھر اخلاق کہاں سے آئیں گے؟ اس لیے ان سے بچنا چاہیے. اور اصل یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے اس فرمان پر غور کریں جس میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، تو اگر نہیں کریں گے تو اللہ کے حکم کا نافرمان شمار ہوگا ہم. یعنی اگر اللہ حکم دے رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کرو، ہم نگاہوں کو اونچا کر رہے ہیں، تو بتائیے فرما برداری ہے نافرمانی؟ تو اس لیے پکارا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کے کا نافرمان. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان فرمائی ہیں اس سلسلے میں کہ نگاہوں کا بھی زنا ہوتا ہے، تو آدمی جب کسی کو بد نظری کرتا ہے، نامحرم کو دیکھتا ہے، تو یہ آنکھوں کا زنا ہے، اس سے بھی روکا گیا ہے. تو اگر کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے تو اس کو آنکھوں کا زناکار کہا جاتا ہے، اور پھر یہ کہ اللہ کا لانتی بھی ہوتا ہے، وہ اللہ کی بھی لعنت اس پہ ہوتی ہے، کیونکہ حدیث شریف میں اس مضمون کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو آدمی زین العین النظر، وہ تو ہے کہ آنکھ کا زنا کیا ہے، وہ دیکھنا ہے بے حیائی کے ساتھ نامحرموں کو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ دیگر وعیدیں بھی اس سلسلے میں بہت سی آئی ہیں، لہذا ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. اور حدیث میں کہ جو آدمی دوسرے کی طرف نگاہ کرے یا کوئی اپنے آپ کو پیش کرے تو ایسے شخص ملعون ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں لعنتی ہونے سے بھی بچائے اور آنکھوں کا زناکار ہونے سے بھی بچائے، اللہ کا نافرمان ہونے سے بھی بچائے. یہ سارے جو راستے آج کھولے ہوئے ہیں اصل میں گناہوں کی طرف جانے کے لیے ہیں. ہمیں چاہیے اللہ کی مدد حاصل کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں.
باقی تمام چوٹیاں چھوٹی ہیں بس تو یوں سمجھ، باقی تمام چوٹیاں چھوٹی ہیں بس تو یوں سمجھ، چھوٹی ہیں بس تو یوں سمجھ. نظرِ بتوں سے کیا بچی، سر کر لیا ہے مالیا، نظرِ بتوں سے کیا بچی، سر کر لیا ہے مالیا، باقی تمام چوٹیاں چھوٹی ہیں بس تو یوں سمجھ، باقی تمام چوٹیاں چھوٹی ہیں بس تو یوں سمجھ. نظرِ بتوں سے کیا بچی، سر کر لیا ہے مالیا، نظرِ بتوں سے کیا بچی، سر کر لیا ہمالیا.
بڑا پہاڑ یا بڑی پہاڑ کی چوٹی سر کر لیتا ہے تو چھوٹی چھوٹی پہاڑ کی چوٹیاں پھر اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو اسی طریقے سے جب بڑے گناہ سے آدمی بچ جاتا ہے تو چھوٹے گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. اس زمانے کے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ بدنظری ہے، اگر آدمی اس سے بچ جائے تو انشاءاللہ باقی گناہوں سے بھی بچنے کا اللہ رب العزت راستہ اس کے لیے نکال دیں گے. اس لیے اس میں اس شعر میں جو ہمارے لیے پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جو بھینس اٹھا لے گا بکری بھی اٹھا لے گا. مطلب ہے اگر آدمی میں اتنی قوت اور طاقت ہو کہ بھینس کو ہاتھوں میں اٹھا لے تو بتاؤ کیا بکری نہیں اٹھا سکتا؟ وہ یقیناً بکری اٹھا لے گا. تو یہ اصل مقصود یہ ہے کہ جب بڑے گناہ سے بچ گیا تو چھوٹے گناہوں سے بچنا اور بھی آسان. اس لیے بڑے گناہ سے بچنے کی کوشش کرو، اور اس زمانے کا بڑے گناہوں میں سے جو گناہ ہے وہ بدنظری ہے. یہ کیسا گناہ ہے کہ اس میں اچھے اچھے نیک بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، بد بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، عام بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، خاص بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ صرف میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں، بلکہ کسی کو بھی اپنے نفس پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے. خدا نہ کرے کسی وقت بھی کوئی آدمی مبتلا ہو سکتا ہے، اور جب ہو جائے تو توبہ استغفار فوراً کرے، اپنی نگاہ کو فوراً بچائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں خاص ہدایت عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے.
باقی تمام چوٹیاں چھوٹی ہیں بس تو یوں سمجھ، باقی تمام چوٹیاں چھوٹی ہیں بس تو یوں سمجھ، نظرِ بتوں سے کیا بچی، سر کر لیا ہمالیا. نظرِ بتوں سے کیا بچی، سر کر لیا ہمالیا. کہتا ہے کچھ لیا نہیں، کہتا ہے کچھ دیا نہیں، کہتا ہے کچھ لیا نہیں، کہتا ہے کچھ دیا نہیں، کہتا ہے کچھ دیا نہیں. دیکھا تھا کس لیے بتا، یہ ہے نشان سوالیا. دیکھا تھا کس لیے بتا، یہ ہے نشان سوالیا. کہتا ہے کچھ لیا نہیں، کہتا ہے کچھ دیا نہیں، کہتا ہے کچھ لیا نہیں، کہتا ہے کچھ دیا نہیں. دیکھا تھا کس لیے بتا، یہ ہے نشان سوالیا. دیکھا تھا کس لیے بتا، یہ ہے نشان سوالیا. شیخ کا فیض دیکھیے، تائب نے اپنے قلب سے، شیخ کا فیض دیکھیے، تائب نے اپنے قلب سے، نقش بتاں مٹا دیا، یاد خدا جمالیا نقش بتا مٹا دیا، یاد خدا جمالیا شیخ کا فیض دیکھیے، تائب نے اپنے قلب سے شیخ کا فیض دیکھیے، تائب نے اپنے قلب سے نقش بتا مٹا دیا، یاد خدا جمالیا نقش بتا مٹا دیا، یاد خدا جمالیا.
طائف صاحب کی ساری شاعری عاشقانہ ہے، لیکن یہ عشق اللہ رب العزت کی ذات سے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ فاسقانہ نہیں، کیونکہ اللہ کے ساتھ جو عشق ہوتا ہے وہ حقیقی معنی میں عشق کہلاتا ہے، اسی لیے اس کو عشق حقیقی کہتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی سے کسی کو عشق ہو تو وہ عشق مجازی کہلاتا ہے. تو طائف صاحب اصل میں اس شاعری کی نفی کر رہے ہیں اور ساتھ میں اس تصور کی نفی کر رہے ہیں جو شعرا کے کلام میں پائی جاتی ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. تو بے شک اب بھی وہ شعر پڑھتے ہوں گے یقیناً، لیکن اب تصویر یار سے مراد اللہ کی، اللہ کا تصور کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. تو اللہ کا تصور، اللہ کے دل میں حضوری، یہ بہت اونچا مقام، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما دیں. ورنہ عام طور پر شعرا اس قسم کی جب غزلیں کہتے ہیں اور شاعری کرتے ہیں تو ان کی نگاہوں میں نہ جانے دنیا کے کون کون سے بت ہوتے ہیں اور کون کون سے حسین ہوتے ہیں جن کے تصور میں انسان کے لیے گناہ ہی گناہ پوشیدہ ہے. اس لیے اللہ رب العزت کی محبت کا نقش اگر دل میں جمع ہوا ہو تو یقیناً یہ بڑے یعنی شیخ کے فیض ہی کی بات ہے کہ بت کا جو نقش تھا وہ ہٹا کر اللہ کی محبت کا نقش جمع دیا. اب اللہ رب العزت کی محبت کے بارے میں شاعری ہوتی ہے، کلام ہوتا ہے، اور سب کچھ اللہ رب العزت کی محبت کے ارد گرد ہی گھومتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما دے. پچھلے اتوار کو جو باتیں میں نے عرض کی تھی اس کا آخری حصہ غالباً یہ تھا کہ بیوی کا بڑا حق ہے، اسی طرح شوہر کا بیوی پر بڑا حق ہے، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں تو گاڑی چلتی ہے. مرد صرف اسی بات کو نہ سوچے کہ اللہ نے مجھے قوام بنا دیا. تو میں نے تو پہلے بتایا تھا کہ اس کے معنی نگران کے بھی ہیں، نگہبان کے بھی ہیں، منتظم کے بھی ہیں، بہت سے معنی، لیکن صرف اسی آیت کو ذہن میں نہ رکھے بلکہ اور دوسری آیات بھی قرآن مجید میں موجود ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ قرآن مجید کی بھی آیت ہے کہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرد سے عورت کو پیدا کیا، اور پھر جو ہے وہ اس لیے تاکہ وہ مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بنے. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، پھر آپس کی محبتیں اللہ نے قائم فرما دی. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیوی جو ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ تمہاری بیوی، تمہاری دوست بھی ہے، اور بحیثیت دوست کے جو ایک مقام دوست کا ہوتا ہے وہ اسے دینا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیش نظر رکھنا چاہیے. میں پہلے بھی غالباً یہ عرض کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو بھی میں جان لیتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو۔ تو آپ سوچئے کہ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور ناراض کس سے ہو رہی ہیں؟ حضرت عائشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قوامیت کے خلاف نہیں سمجھا، کیونکہ بیوی کو حق ہے اور اس کا ناز اٹھانا یہ مرد پر لازم ہے کہ کبھی کبھی اس کی ناز برداری بھی کرے۔ چنانچہ اگر وہ بیوی ہوتے ہوئے یہ سمجھتے ہوئے کہ میں چونکہ اس کی بیوی ہوں اپنا حق استعمال کرے، تو ہم اس کو اپنے قوامیت کے خلاف نہ سمجھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب تم اس سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ رب محمد کی قسم، کوئی بات اگر کہنی ہوتی ہے، اور اگر ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرائیں اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی لا احجر الا اسمک، میں آپ کے نام کے سوا اور کچھ نہیں چھوڑتی، صرف نام زبان پر نہیں لاتی ہوں ورنہ دل میں آپ ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ محبت، تو ایک بیوی کے دل میں محبت تو شوہر کی بھرپور ہونی چاہیے، لیکن کبھی اگر کسی ایسے اظہار کی ضرورت پیش آ جائے جس سے یہ مقصود ہو کہ شوہر سمجھ جائے کہ بھئی تمہاری بات سے مجھے بھی جو ہے وہ ناراضگی ہوئی ہے یا میں ناراض ہوں، اس کا اگر اظہار کرے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ناز برداریاں فرمائی ہیں۔ ایک روایت میں، بلکہ ایک واقعہ جو آپ نے غالباً پہلے سنا بھی ہوگا، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی، کچھ لوگوں نے، منافقین نے تہمت لگائی، اور اس تہمت میں بعض مخلص صحابہ بھی، یعنی دو یا تین، دو مرد اور ایک عورت، وہ بھی شامل ہو گئے تھے، اور آپ، یعنی حضرت عائشہ ایسی بھولی بھالی خاتون تھی کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک عرصے تک معاملہ چلتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی آپ دیکھیے، الیاذ باللہ، ہم یہ تو مثال دیتے ہوئے بھی وہ ہوتا ہے کہ کہاں ہم کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ہمارے جیسا آدمی ہوتا تو پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتا، فوراً پتہ چل جاتا گھر میں جاتے ہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ظاہر بھی نہیں فرمایا۔ فقط اتنی بات تھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ایک جھکاؤ تھا محبت اور پیار کے ساتھ، اس میں کمی محسوس کرتی تھی، نہ آپ نے سلام دعا ترک کی، نہ گھر میں آنا ترک کیا، گھر میں آتے تھے تو اسی طرح مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے، اور اسی طرح السلام علیکم و رحمۃ اللہ کہتے ہوئے داخل ہوتے تھے، نہ آپ نے سلام ترک کیا، نہ کلام ترک کیا۔ البتہ ایک شوہر کا جو جھکاؤ ہوتا ہے بیوی کی طرف، اور جو اس کا برتاؤ ہوتا ہے، اس میں تھوڑی سی کمی محسوس کی۔ اور پھر انہیں پتا کیسے چلا؟ فرماتی ہیں کہ خادمہ کے ساتھ ایک خاتون تھیں، چونکہ اس زمانے میں گھروں میں لیٹرینیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، اس کی یعنی قضاء حاجت کے لیے انسان کو باہر جانا پڑتا تھا گھر سے دور، تو ایک خاتون کے ساتھ جب گئیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، واپسی میں غالباً چادر میں پاؤں آیا اور اس سے وہ گر پڑی، تو جو خاتون ساتھ میں تھیں انہوں نے اپنے بیٹے کو برا بھلا کہا، یعنی بددعائیہ جملہ کہا، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کو بددعا دے رہی ہو اور برا بھلا کہہ رہی ہو، حالانکہ وہ بدری صحابی ہیں۔ تو اس خاتون نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ وہ تمہارے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ جو دو صحابی تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھے، یعنی میرا بیٹا تمہارے بارے میں کیا کہتا ہے تمہیں نہیں پتا۔ تو حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا کہ کیا کہتا ہے، تو پتا چلا کہ کیا جو ہے وہ کھچڑی پک رہی ہے، اور منافقین نے کیسی تہمت اور الزام لگایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر۔ تو فرماتی ہیں کہ اب مجھے سمجھ میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جھکاؤ کچھ کم محسوس کر رہی تھی، یا برتاؤ میں کچھ کمی محسوس کر رہی تھی، تو اس کی وجہ کیا ہے، یعنی اس سے پہلے پتا بھی نہیں چلا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرام سے حضرت عائشہ کے بارے میں پوچھا، ایک سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو، یعنی ان سے جو حضرت عائشہ کو خوب اچھی طرح جانتے تھے، تو گھر کی جو خادمہ تھی اس نے فقط اتنی بات کہی کہ میں اور تو کوئی عیب نہیں پاتی ہے، اتنی بات ہے کہ بھولی بھالی ہیں، آٹا گوند کے چھوڑ دیتی ہیں، بکری آ کے کھا جاتی ہے۔ تو یہ بھول پن ان میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تو تھا، لیکن بہرحال بحیثیت ایک انسان ہونے کے طبیعت میں تھوڑا سا ملال بھی تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے چلی جاؤ کچھ وقت کے لیے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے آئیں، اپنے والد کے گھر۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عائشہ سے یہ بات کہی کہ عائشہ دیکھو، اگر تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری برات ظاہر فرما دیں گے، قرآن مجید میں کوئی آیت کوئی حکم نازل فرما دیں گے، اور خدا نہ کرے اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تم توبہ و استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، معاف کر دینے والے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جب یہ بات سنی تو ان کو مزید صدمہ ہوا، یعنی اب تک تو اوروں کے بارے میں سنا تھا، ان کو اس کا صدمہ ہوا کہ آپ نے یہ دو شقیں فرمائی کیوں، آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ اگر ایسا ہو گیا تو ایسا کر لو، اگر ایسا ہو گیا، اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ دل میں ہے۔ فرماتی اس سے مجھے بے انتہا صدمہ پہنچ، حتیٰ کہ مجھ سے اٹھا بھی نہیں گیا اور میں لیٹ گئی صدمے کی وجہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر تھے، اسی حال میں وہی نازل ہوئی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں، یعنی بری ہونا، کہ ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی، اور جو بہتان منافقین لگاتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ پاک صاف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کے آثار ختم ہوئے تو آپ مسکراتے ہوئے اٹھے، اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ اللہ نے تجھے بری کر دیا، مبارک ہو، خوشخبری ہو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش ہوئے اور فرمایا کہ انشاءاللہ بھی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی جو اس سے پہلے تھیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہا کہ اٹھو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرو۔ تو دیکھیے، اب یہ اصل اس مقصد، یہ سنانے کے لیے میں نے یہ واقعہ سنایا، اس کی اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں لیکن میں نے چھوڑ دی مختصر کر کے، کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتی سوائے اللہ رب العزت کے۔ مطلب یہ تھا کہ اس وقت جو ایک ناز ہونا چاہیے تھا، انہوں نے بحیثیت ایک بیوی کے یہ جملے کہے کہ میں کسی کا شکر ادا نہیں کر سکتی، انہوں نے تو یقین کر ہی لیا تھا، اللہ رب العزت نے مجھے بری کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کون کہہ رہی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کس کے لیے کہہ رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی برا نہیں مانا، اور کیوں برا نہیں مانا، کہ یقیناً بیوی کو اتنا حق تو ہے کہ اسے اگر کوئی بات بری لگے تو اس کا اظہار کبھی کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے ناز بھی اپنی بیویوں کے اٹھائے، اور اس کو اپنی قوامیت کے خلاف نہیں سمجھا۔ تو اس لیے ایک تو وہ پروپیگنڈا بالکل غلط ہے کہ مرد استحصال کرتے ہیں، اگر وہ دین پر چل رہے ہیں صحیح معنی میں تو یقیناً استحصال نہیں کرتے، اللہ کا خوف اگر انہیں ہے تو وہ استحصال نہیں کریں گے، کیونکہ میاں اور بیوی کا تعلق آقا اور کنیز کا والا نہیں ہے بلکہ وزیر اور مشیر والا ہے۔ عورت جو ہے وہ کنیز نہیں ہے، باندھی نہیں ہے شوہر کی، بلکہ دوست ہے، اور دو دوستوں میں جس طرح کا تعلق ہوتا ہے وہ میاں بیوی میں ہونا چاہیے۔ کسی وقت اگر کوئی ناز والی بات ہو تو وہ مرد کے لیے قابل برداشت ہونی چاہیے، نہ یہ کہ وہ آپے سے باہر ہو جائے اور اپنی قوامیت کے خلاف اس کو سمجھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ بعض لوگ اپنے گھر میں اپنا رویہ ایسا رکھتے ہیں کہ لوگ بچے سہم کر رہ جاتے ہیں، تو اس طرح کا رویہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں جہاں ضرورت ہو تو وہاں بے شک تھوڑی سی تادیب ہو۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مد ذلہ العالی وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک ہم سبق تھا، اکٹھے پڑھا کرتے تھے، وہ اپنے گھر جب چھٹیوں میں جایا کرتے تھے شادی شدہ آدمی تھے، غالباً بڑے درجے کے طلبا میں سے تھے، تو فرمایا جب واپس آئے تو ایک مرتبہ کہنے لگے کہ میاں ہم جب اپنے گھر جاتے ہیں نا تو اتنے عرصے بعد گھر جاتے ہیں لیکن سارے گھر والے دبک کے بیٹھ جاتے ہیں، بچے بھی سہم جاتے ہیں، بیوی بھی ہمارے قریب نہیں آ سکتی. فرمایا کہ بھائی کیوں، کیا بات ہے؟ کہا کہ ہمارا روب دبدبا ہے اتنا. کہا تو کیا تم چیتے ہو، شیر ہو، درندے ہو کہ تمہارے ڈر سے جو ہے وہ ادھر ادھر چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ؟ فرمایا کہ یہ قوامیت مراد نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ ہنسی مذاق، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ان کی دلجوئی بھی کرو اور کبھی ہنسی مذاق بھی کرو. میں نے پہلے وہ واقعہ سنایا تھا، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ کی باری تھی، تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ اپنے گھر سے کچھ میٹھا پکا کر لے آئیں، تو حضرت سودا نے اس کو اپنی غیرت کے خلاف سمجھا کہ میری باری کا دن ہے، میرا گھر ہے اور حضرت عائشہ جو ہے وہ اپنے گھر سے کچھ پکا کر لا رہی ہیں، تو اس بات کو انہوں نے اچھا نہیں سمجھا. یہ ایک فطرت ہے عورت کی کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی، شراکت برداشت نہیں ہوتی عورت سے. اور اسی طریقے سے بعض اوقات مردوں میں بھی یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ دوستی میں شراکت برداشت نہیں کر سکتے. تو بہرحال حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ میٹھا لا کے رکھا، آپ نے تناول فرمایا، حضرت سودا کو بھی کہا کہ آپ بھی کھائیے، تو ان کے تو دل میں چونکہ پھانس چبھی ہوئی تھی اس لیے انہوں نے کہا میں نہیں کھاتی، انہوں نے مجبور کیا، انہوں نے کہا میں ہرگز نہیں کھاؤں گی، کہا تمہیں کھانا پڑے گا. تکرار بڑھ گئی، یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے کہا نہیں کھاؤ گی تمہارے منہ پہ مل دوں گی، اور یہ کیا کہ منہ پہ مل دیا. اور یہ سب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہا ہے، بتائیے کیا قوامیت کے خلاف سمجھا آپ نے اس مذاق کو؟ تو انہوں نے یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کہ ان کے چہرے پر امل دیا. اب حضرت سودا نے آپ سے شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے انہوں نے کیا کیا. انہوں نے کہا کہ تم بھی کر دو بھائی، وہ جزا سیاتن سیاتم مسلوہ. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ بھائی بدلہ جو ہے وہ اتنا لے سکتا ہے آدمی جتنا کسی نے اس کے ساتھ کیا، تم بھی اتنا کر دو. تو جتنا منہ تمہارا خراب کیا ہے، جتنا انہوں نے منہ پہ ملا تم بھی مل دو. انہوں نے بھی لے کے ان کے منہ پہ مل دیا. اب دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنس رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. کہ اتنے میں دستک ہوئی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. غالباً اس وقت تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، آپ نے فرما کہ جاؤ جلدی سے جاؤ اور جا کے منہ دھو لو. عمر فاروق آ گئے. بہرحال بات صرف میں بتانا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق بھی فرمایا کرتے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ، ایسا نہیں تھا کہ بالکل جب گھر میں چلے گئے تو سوائے اللہ کے کچھ اور تھا ہی نہیں. تسبیح اپنی جگہ پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ولزوجک علیک حق، تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، مہمان کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، دوستوں کا بھی حق ہے، ہر ایک کا حق ادا کرو. جب اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے پر آؤ تو پھر اللہ کے ساتھ مشغول ہو جاؤ. اب آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہوگا جسے حضوری کا مقام حاصل ہو. یعنی اللہ رب العزت کا استحضار جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہو سکتا ہے، کیا کسی اور کو ہو سکتا ہے؟ نہ کسی صحابی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی غوث کو، نہ کسی قطب کو، کسی کو نہیں ہو سکتا. لیکن ان اس حضوری کے ساتھ ساتھ بندگان خدا کے حقوق کی ادائیگی بھی پورے طور پر ادا کرنا یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا. اور حضوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا تصور اس قدر زیادہ ہو اور استحضار اتنا ہو. یعنی کسی کے دل میں بعض اوقات کوئی ایک خاص کیفیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں نے غالباً کہیں پڑھا یا سنا ہے کہ وہ سیرے پیر کر کے نہیں لیٹتے تھے. تو کسی نے ان سے کہا بھی، تو انہوں نے تو پتہ نہیں بتایا یا نہیں بتایا، لیکن کسی اور نے یہ بات بتائی کہ چونکہ اللہ رب العزت کا استحضار اس قدر قوی ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی ٹانگوں کو سیدھا کرنا ادب کے خلاف سمجھتے ہیں، اس لیے ٹانگیں سیدھی نہیں کرتے اور ساری زندگی اسی طریقے سے پاؤں سکیڑ کر. یعنی جس طرح آدمی ادباً لازمی بات ہے لیٹنا تو ہے، یہ تو نہیں کر سکتا کہ آدمی لیٹے ہی نہ بالکل، لیکن لیٹ بھی رہے تو اس طرح نہیں کہ جیسے ٹانگیں پسار کے سو گئے کسی کے سامنے، بلکہ ادب یعنی اگر کوئی بڑا اگر استاد ساتھ میں کمرے میں ہو اور شاگرد بھی ہو تو ہمارے یہاں دینی مزاج کے اگر طلبہ ہوں تو یقیناً ان سے تو ہم یہ توقع ہی رکھتے ہیں کہ وہ انتہائی ادب کے ساتھ لیٹیں گے بھی تو ادب کے ساتھ. تو اسی طریقے سے جس کے دل میں اللہ رب العزت کا استحضار ہو کہ اللہ دیکھ رہے ہیں تو وہ لیٹتے ہوئے بھی اپنی ٹانگیں سیدھی نہیں کرتے. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا استحضار ہوگا آپ سوچیے. لیکن اس کے باوجود بیویوں سے مذاق بھی ہو رہا ہے, ان کی دل جوئی بھی ہو رہی ہے, ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا جا رہا ہے, انہیں جو ہے وہ کھلایا بھی جا رہا ہے اور جہاں سے پانی وہ پی رہی ہیں وہاں سے پانی بھی پیا جا رہا ہے. یہ سارے اسی لیے تاکہ نبی نمونہ ہوتا ہے اصل میں ہمارے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ جو کر کے دکھایا اس لیے تاکہ ہم بھی ان سنتوں پر عمل کریں اور میاں بیوی کے درمیان محبت اور انس جو ہے وہ پیدا ہو جائے. تو آپ نے اندازہ لگا لیا کہ قوامیت اپنی جگہ پر, یعنی فیصلہ تو مرد ہی کا ہوگا, انتظام مرد ہی کرے گا, عورت یہ نہیں کہے گی صاحب فیصلہ میرا چلے گا, وہ فطرت کے خلاف ہوگا. ورنہ اگر ایسا معاملہ ہوگا تو پھر گھر برباد ہو جائے گا. اس لیے جس کو اللہ نے قوام بنایا ہے وہ قوام رہے, لیکن قوام کا مطلب حاکم مطلق نہ بن جائے. دونوں طرف سے اللہ رب العزت نے ادھر سے کہا کہ بھئی تم مرد کا فیصلہ مانو, اور مرد کو کہا کہ تم بھی انصاف اور عدل کا فیصلہ کرو, تاکہ دونوں طرف درمیانہ روی اختیار ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ اتوار کو اللہ نے چاہا تو پھر کچھ اور مزید بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ہمیں دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. لك الحمد على ما قضیت ولك الشکر على ما اعطیت. تبارک ربنا وتعالیت. نستغفرک اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك الا اليك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره 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 واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك الجنه ونعيمها وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم انا نسالك الجنه ونعيمها وما قرب اليها من قول او فعل او عمل. ونعوذ بك من النار يا الله ونعوذ بك من النار يا الله ونعوذ بك من النار يا الله وما قرب اليها من قول او فعل او عمل برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره والفوز بالجنه والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار. اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما دے, کرم کے معاملے فرما دے. اے اللہ ہم تیرے حضور حاضر ہیں, اے اللہ ہم تیرے حضور حاضر ہیں اپنی پیشانیاں جھکائے ہوئے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے. اے اللہ ہم پر رحم فرما دے کرم فرما دے. اے اللہ اپنے خاص بندوں کے صدقے سے ہم پر رحم فرما دے کرم فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے. اے اللہ اپنی ذات کی محبت عطا فرما دے, اپنے نام کی لذت عطا فرما دے. اے اللہ تیرا نام چینی سے بھی اور شکر سے بھی میٹھا ہے. اے اللہ تو کریم ذات ہے, رحم فرما دے کرم فرما دے. ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے, خطاؤں کو نہ دیکھیے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو نہ دیکھیے, گناہوں کو نہ دیکھیے, بدعمالیوں کو نہ دیکھیے. یا اللہ ہم تو سرتاپا گناہگار ہیں. اے اللہ ہم مجرم ہیں, اپنے جرائم کا اے اللہ ہمیں اعتراف ہے, اقرار ہے. اے ہمارے مالک و خالق معاف فرما دے کرم فرما فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی ستاری غفاری اور کرم نوازی کی طرف نگاہ فرمائیے، اے اللہ آپ تو کریم ہیں، نالائقوں پر بھی کرم فرماتے ہیں اور ہم سے بڑا نالائق کون ہوگا، اے اللہ ہم سے بڑا نالائق کون ہوگا، اپنا فضل فرما دے، کرم فرما دے، اے اللہ ہماری جائز حاجتیں پوری فرما دے، جائز ضرورتیں پوری فرما دے، اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما، اے اللہ سب سے بڑی قوت آپ کے پاس، سب سے بڑی طاقت آپ، اے اللہ آپ طاقتوں کے منبع اور مرکز ہیں، اے اللہ ہماری دستگیری فرما، اے اللہ ہمیں تیرے ہوتے ہوئے کسی کا خوف کیوں ہو، اے اللہ تیرے ہوتے ہوئے کسی کا ڈر کیوں ہو، اے اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائیے، الیس اللہ بکافن عبدہ، الیس اللہ بکافن عبدہ، الیس اللہ بکافن عبدہ، اے اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائیے، اے اللہ ہمیں کفایت فرمائیے، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، آپ ہی مالک و خالق ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی ذات کا یقین عطا فرما دے، اعتماد عطا فرما دے، اے اللہ توکل اپنی ذات پر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ بھروسہ ہو تو آپ پر، توکل ہو تو آپ پر، محبت ہو تو آپ سے، ڈر ہو تو آپ کا، اے اللہ رحم فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں سے اپنے ماں سوا کا خوف نکال دے، اے اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، مجموعی اعتبار سے اللہ پوری امت، اے اللہ اس وقت ہماری حالت مجرموں کی سی ہے، یا اللہ اے اللہ مختلف عذاب ہیں جو اس وقت ہم پر مسلط ہیں، کہیں مہنگائی کے عذاب ہیں، کہیں بے حیائی کے عذاب ہیں، کہیں بے شرمی کے عذاب ہیں، اے اللہ کہیں بد اخلاقیاں ہیں، یا اللہ اے اللہ رزق کی کمیاں ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے رحم فرما دے، اے اللہ رحم فرما دے، اے اللہ رحم فرما دے، یقیناً ہم سے خطائیں غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں، اے اللہ لیکن تو ان پر گرفت نہ فرما، اے اللہ تو ان خطاؤں پر غلطیوں پر گرفت نہ فرما، درگزر فرما دے یا اللہ، اے اللہ درگزر فرما دے، اے اللہ درگزر فرما دے، اے اللہ کہ ہمارے بے وقوفوں کی وجہ سے آپ ہمیں ہلاک کر فرما دیں گے، اتہلکونا بما فعل السفہاء منا، اتہلکونا بما فعل السفہاء منا، اتہلکونا بما فعل السفہاء منا، اے اللہ تو حلیم ہے بردبار ہے، یقیناً اگر آپ حلیم نہ ہوتے بردبار نہ ہوتے تو ہم کب کے تباہ ہو چکے ہوتے، اے اللہ آپ تو کمیونسٹوں کو بھی پالتے ہیں، سوشلسٹوں کو بھی پالتے ہیں، اے اللہ دہریوں کو بھی پالتے ہیں، جو آپ کے مخالف ہیں انہیں بھی پالتے ہیں، جو آپ کو نہیں مانتے انہیں بھی پالتے ہیں، اے اللہ جو آپ کے نبی کی توہین کرے انہیں بھی پالتے ہیں، اے اللہ آپ تو خالق و مالک ہیں، رب العالمین ہیں، اپنا فضل فرما دیجئے، ہم تو تیرے بندے ہیں، اے اللہ تجھے ماننے والے ہیں، اے اللہ تیری اطاعت کرنے والے ہیں، بے شک ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن بندے تو تیرے ہیں، اے اللہ تجھ پر ہمیں اعتماد ہے، تجھ پہ بھروسہ ہے، تجھے اپنا رب مانتے ہیں، رب العالمین مانتے ہیں، اے اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، اے اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، اے اللہ تمام تعریفیں آپ پر ختم ہیں، اے اللہ تو کرم فرما دے، کرم فرما دے، اے اللہ ہمارے نالائقوں نالائقیوں پر نگاہ نہ فرمائیے، یا اللہ ہم پر رحم فرما دے، اے اللہ ہماری پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دے، اے اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دے، بے شک ہم سے خطائیں سرزد ہو گئیں پر تو اب معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں اچھے اور نیک حکمران عطا فرما دے، اے اللہ نیک حکمران عطا فرما دے، اے اللہ ظالموں اور جباروں سے جابروں سے اے اللہ ہمیں نجات عطا فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ نیک حکمران ہمیں عطا فرما دے، اچھے حکمران عطا فرما دے، ہمارے اعمال کو درست فرما دے، اے اللہ ایسے اعمال کی جن کی وجہ سے یہاں پر امن و امان قائم ہو جائے، یہاں پر اے اللہ آسانیاں پیدا ہو جائیں، اے اللہ راحتیں اور عافیتیں ہمیں نصیب ہو جائیں، اے اللہ ہم آپ سے عافیت مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پہنچی ہے کہ تم عافیت مانگا کرو اپنے پروردگار سے، وہ عافیت دینے والا ہے، اسے سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ اس کے بندے اس سے عافیت طلب کریں، اے اللہ ہم تیرے عاجز بندے تجھ سے عافیت مانگتے ہیں، اپنے لیے مانگتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے مانگتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے مانگتے ہیں، اے اللہ اپنے عزیزوں کے لیے مانگتے ہیں، اپنے قرابت داروں کے لیے مانگتے ہیں، اپنے دوست احباب کے لیے مانگتے ہیں، اپنے متعلقین کے لیے مانگتے ہیں اور ان کے بھی متعلقین کے لیے مانگتے ہیں اور ان سے بھی متعلقین کے لیے مانگتے ہیں، اور اے اللہ اللہ دوستوں کے دوستوں کے لیے بھی مانگتے ہیں، سب پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، رحم فرما دے، کرم فرما دے، تیرے سوا کون ہے جو کرم کرے گا؟ اے اللہ تو ہی کرم کرے گا، تو ہی کرم کرنے والا ہے، کرم فرما دے، رحم فرما دے، اے اللہ رحم فرما دے، عافیت نصیب فرما دے. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اے اللہ ہم تجھ سے عافیت دارین مانگتے ہیں، دونوں جہاں کی عافیت طلب کرتے ہیں، اے اللہ یہاں کی نعمتیں بھی مانگتے ہیں، آخرت کی کسی بھی نعمت سے محروم ہونا نہیں چاہتے، ساری نعمتیں وہاں کی بھی عطا فرمائیے. اے اللہ پھر آپ راضی رہیے ہم سے، اے اللہ دنیا میں بھی راضی رہیے، آخرت میں بھی راضی ہوئیے. اے اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اپنا دیدار نصیب فرما دیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دیجیے، دنیا میں بھی آپ کی زیارت نصیب فرما دیجیے، آخرت میں بھی آپ کی زیارت نصیب فرما دیجیے، حوض کوثر سے پلائیے، اے اللہ حوض کوثر سے پلائیے، آپ کی شفاعت نصیب فرما دیجیے. ہم سے بہت سے لوگوں نے بہت سی دعاؤں کے لیے، حاجتوں کے لیے کہا ہے، اے اللہ آپ سب کی حاجتوں کو، دعاؤں کو ہم سے بہتر بڑھ کر سمجھتے ہیں، اے اللہ جانتے ہیں، آپ خبیر ہیں، بصیر ہیں، اپنے بندوں پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اپنے فضل و کرم سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیں. ابھی ہمارے ایک بھائی نے اطلاع دی کہ ان کے کسی دوست کا فون آیا ہے، والدہ کو جو ہے وہ برین ہیمریج ہوا، دعا فرمائیے، اللہ اپنا فضل فرما دیں، کرم فرما دیں، اس مصیبت کو دور فرما دیں، اے اللہ اس وجہ سے جو ان کے بچے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیں، انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے. اے اللہ ہماری مسجد کے بہت سے نمازی بیمار ہیں، سب کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ سب کو شفا عطا فرما دے. بہت سے لوگوں نے اپنی ضرورتوں کے لیے کہا ہے اور پریشان ہیں، بعض اپنی بچیوں کے شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن اسباب نہیں، دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سب کو اسباب اللہ مہیا فرما دیجیے، سب کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، سب کی بچیوں کو عزت کے ساتھ اپنے گھروں کا کر دیجیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے نیک صالح بیویاں عطا فرمائیے، اسی طرح بیویوں عورتوں کو نیک صالح شوہر عطا فرمائیے. اے اللہ اسی طرح والدین کی پریشانیاں دور فرما دیجیے. اے اللہ جو بچیاں نکاح اور شادی کے لائق ہو چکی ہیں اپنے فضل و کرم سے جوڑ کے رشتے انہیں عطا فرما دیجیے، عافیت کے رشتے عطا فرما دیجیے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے رحم فرمائیے، کرم کے معاملے فرما دیجیے. ہمارے بعض دوستوں کے امتحانات شروع ہونے والے ہیں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں درجہ اولیاء میں کامیابی عطا فرمائے، درجہ ممتاز میں کامیابی عطا فرمائے، دنیاوی امتحانوں میں بھی کامیاب فرما دیں، آخرت کے امتحانوں میں بھی اے اللہ نمبر ایک درجے کی کامیابی عطا فرما دیں. اے اللہ بعض مخلصین ہیں بظاہر، اے اللہ درجے کے اعتبار سے بظاہر کچھ نہیں لیکن تیری نظر میں اصل چیز ہے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی وجہ سے ہمارے بھی اے اللہ دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری حاجتیں بھی پورے فرما دے، ہماری ضرورتیں بھی پورا فرما دے. یا اللہ اپنے فضل سے رحم فرمائیے، کرم فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے بھائی کامران عمران، ان کے بچوں کو، ان کے گھر والوں کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما. اے اللہ ان کے گھر میں جو ذکر ہوتا ہے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس ذکر سے ان کے گھر کو ہمیشہ آباد فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں کو ہمارے لیے بھی قبول فرما، ہمیں بھی اے اللہ عافیت نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ جو ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے، ان سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. ہماری آنکھوں کے ہماری اولاد کو، اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اپنے حکموں کا بھی فرما بردار بنا، ہمیں ہمارے حکموں کا بھی فرما بردار بنا، اور ہم سب کو اپنے حکموں کا فرما بردار بنا. اے اللہ جتنے مرد اور عورتیں یہاں پر آتے ہیں یا اللہ تو اپنے فضل خاص سے سب کو قبول فرما لے، اپنی بارگاہ میں اللہ سب کو اپنا عاشق بنا لے، اے اللہ سب کو اپنا عاشق اور اپنا دیوانہ بنا لے. اے اللہ اسی طریقے سے بچے بھی آ رہے ہیں، اے اللہ ان بچوں کی وجہ سے ہمارے اعمال کو بھی قبول فرما لے، اور ان بچوں کو بھی اپنے عاشقوں میں شمار فرما لے. اے اللہ ان بچوں کو بھی قبول فرما لے، اور یا اللہ یہ بچے شروع شروع ہی سے تیرے فرما بردار رہیں، اے اللہ شروع ہی سے تیری نافرمانیوں سے بچیں، اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے انہیں بھی اپنے عشاق میں شامل فرما لے، اے اللہ اور ہمارے جو بچے آنے سے رہ گئے انہیں بھی شامل فرما لیجئے، اے اللہ انہیں بھی نیک بنائیے، اے اللہ صالح بنائیے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے اللہ بزرگوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی اے اللہ حفاظت فرما، ان کے علوم میں اللہ برکتیں عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے علوم میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ پوری دنیا میں اللہ اس کا فیض جاری فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے از دل خیزت بر دل ریزت والا معاملہ فرما، دل سے بات نکلے اور دل پر گرے، اے اللہ اثر پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری باتوں میں اثر پیدا فرما دیجئے، یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں اے اللہ یہاں پر آئی ہوئی ہیں اپنے فضل خاص سے، ان سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، ضرورتیں پوری فرما دے، مشکلات کو حل فرما دے، گھروں میں آپس میں محبتیں پیدا فرما دے، جنہیں اپنے شوہروں سے شکایت ہے اے اللہ ان کی شکایت دور فرما دے، شوہر کے دل میں ان کی محبت پیدا فرما دے، ان کے دل میں شوہر کی محبت پیدا فرما دے، آپس کی محبتیں ان سے عطا فرما دے، اے اللہ آپ نے قرآن مجید میں اللہ جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ وجعل بینکم مودتم و رحمہ، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اس کا مصداق بنا دیجئے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے آپس کی محبتیں عطا فرما کر ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، جب تک زندہ رہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ہم سب کا ایمان پر فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے اللہ ہمارے عزیزوں رشتہ داروں والدین میں سے جو بھی اس دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کے لیے سب سے بڑا سہارا ہماری دعائیں ہیں، تو اپنے فضل و کرم سے ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اے اللہ تو ہی ان کا والی و وارث ہے، اے اللہ تو ہی ان کو دیکھنے والا ہے، یقیناً وہ تیرے پاس ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل سے ان سے راضی ہو جا، اے اللہ ان سے راضی ہو جا، اے اللہ ان سے راضی ہو جا، اے اللہ وہ تجھ سے راضی ہو جائیں، تو اتنا راضی ہو جا کہ وہ تجھ سے راضی ہو جائے، اے اللہ تجھ سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آخرت کی تمام نعمتیں انہیں عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں بھی اے اللہ ان کی خوشیوں میں شریک فرما، ہمیں بھی یا اللہ باخبر فرما دے، اے اللہ کہ تو ان سے راضی ہو گیا، اپنے فضل خاص سے ہم جب تک اے اللہ یہاں رہیں ہمیں بھی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا بنا دے، استقامت دین پر عطا فرما دے، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما دے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ملک و ملت کے لیے بھی دعا فرمائی، اللہ ہمارے ملک کو آباد رکھے، ہمارے ملک کو ہر شر و فتنوں سے بچائے، کفار یہود نصارہ کی جو سازشیں ہیں یا اللہ انہیں پر لوٹا دے، اے اللہ ان سازشوں کو ان جو سازشیں وہ کر رہے ہیں اس ملک کی تباہی کے لیے بربادی کے لیے، یا اللہ ان سازشوں کو انہیں پر لوٹا دیجیے، اے اللہ انہیں پر لوٹا دیجیے، اے اللہ ان کفار و یہود پر لوٹا دیجیے، ہنود پر لوٹا دیجیے، یا اللہ مسلمانوں کو باہم متحد اور متفق فرما دیجیے، اے اللہ متفق اور متحد فرما دیجیے، اے اللہ آپس کی محبتیں عطا فرما دیجیے، باہم شیر و شکر فرما دیجیے، اے اللہ اپنے فضل سے ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔